السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر نیاز فریمام۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، پاکستانی لاپتہ پولیس آفیسر جو 26 اکتوبر کو اسلام آباد سے اغوا ہوئے تھے، ان کی لاش برآمد ہوئی ہے مبینہ طور پہ ننگرہار سے، اور اب وہ ہلال احمر کے سوسائٹی کے ذریعے خیبر پختونخوا کی پولیس کے حوالے کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے اوپر ہم جائزہ لیں گے کہ کس طرح سے اتنی آزادی سے اسلام آباد سے افغانستان تک کسی مغوی کو پہنچایا جا سکتا ہے اور پھر وہاں سے یہ ڈیڈ باڈی دریافت ہو جاتی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے، ایک انسانی پہلو ہے آج کی اس خبر کا، جس میں ایک بل تجویز کیا گیا ہے سینٹ کے اندر کہ خواتین جو زچگی کے مرحلے سے ہیں یا بچے کو پیدائش دینے کے مرحلے سے، ان کے لیے 6 ماہ اور ان کے شوہر کے لیے کم از کم 3 ماہ کی پیٹرنٹی لیو تنخواہ کے ساتھ اس کا بل منظور کیا جائے۔ پروگرام کا تیسرا سیگمنٹ بین الاقوامی ایشوز کے اوپر نظر ڈالیں گے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے استعفیٰ دے دیا ہے غزہ کی پٹی کے اوپر جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے خلاف احتجاج کے طور پہ، اور دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوغان باقاعدہ طور پہ ریاض کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں خاشوگی قتل کیس میں، لیکن باقی دنیا اس کے اوپر خاموش کیوں ہے؟ آخری حصے میں ہم بات کریں گے، ایک بار پھر بہت چکے اندوناک واقعہ ہے سو ہم اس کے اوپر اپڈیٹ دے رہے ہیں آپ کو خبروں میں بھی اور باقی پروگرامز میں بھی۔ کیلیفورنیا کے اندر رہائشی علاقوں تک پہنچنے والی جنگل کی آگ، جس میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد 48 ہو چکی اور اس ریاست میں یہ سب سے بڑی ریکارڈ تعداد ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے پولیس آفیسر پاکستان کے طاہر خان داوڑ، جو کہ ایس پی کے رینک کے تھے، 26 اکتوبر کو ان کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا، اور اسلام آباد سے جو کہ پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے اور سیکٹر G-10/4 تھا، اور اس کے بعد پھر گزشتہ روز یہ خبریں آئیں کہ ان کی ناش ننگرہار صوبے سے برآمد ہوئی ہے، جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ مبینہ طور پہ خط ان کے سینے کے اوپر یا ان کی چھاتی کے اوپر رکھا گیا تھا، جس میں باور کرایا گیا تھا، تھریٹ کیا گیا تھا اگین طالبان کی جانب سے، لیکن ان آئیڈینٹیفائیڈ ملیٹنٹ گروپ ہے، یعنی ایک ایسا عسکریت پسند گروپ جس نے اپنی شناخت ظاہر نہیں کی تھی۔ آج سوشل میڈیا پہ بلکہ طالبان کی جانب سے بھی ایک خط سرکولیٹ کرتا رہا اور وہ اس کے منافی تھا، اور انہوں نے اس سے اپنے آپ کو بری عظیمہ قرار دیا ہے۔ کوئی اس کے بارے میں وثوق سے بھی بات کہی نہیں جا سکتی کہ کون سا گروپ تھا، لیکن یہ بہت ہی اندوہناک واقعہ ہے جس کے بعد کافی تنقید ہو رہی ہے پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر۔ میڈیا میں بات کی جا رہی ہے کہ بندوبستی علاقہ بھی عام سا نہیں ہے اسلام آباد دارالحکومت، وہاں سے ایک پولیس آفیسر اگر کڈنیپ ہوتا ہے اور پھر افغانستان تک پہنچا دیا جاتا ہے اور وہاں سے ناش برآمد ہوتی ہے، سو پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے لیے بھی آف کورس یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اچنبھے کی بات ہے، اور ان کے اوپر تنقید اس ریفرنس میں ہو رہی ہے۔ جائزہ لیں گے اس کا ہم۔ ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر حامد سعید صاحب، ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور عبدالحی صاحب ورسان ہمارے ساتھ ہیں، افغان صحافی ہیں، کابل سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پہلے ذرا اپڈیٹ لیتے ہیں کابل سے۔ ورسان صاحب، یہ کیا قضیہ ہے، یہ کس طرح سے پاکستانی پولیس آفیسر کی لاش برآمد ہونے کی، اور وہ بھی ننگرہار سے بات ہو رہی ہے، پہلے تو ذرا اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ اتنی فریکوینٹ آمد و رفت کیسے ممکن ہے، اور کہ اسلام آباد سے کسی کو اغوا کیا جائے اور آرام سے اس کو ننگرہار پہنچا دیا جا سکتا ہے؟
میرے علم کے مطابق یہ تو افغانوں کی بات سے باہر ہے، کیونکہ اب اتنا پاکستان کا سیکورٹی اور بار مضبوط ہے کہ یہاں کے سوا کہ ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ کی طالبان ہو یا ٹرائبل ایریا کے لوگ ہو، اسی کے کر سکتے ہیں۔ افغانوں کا یہ مجھے تو اتنا باور نہیں آتا کہ افغانوں کے ہاتھ یہ کام ہوا، کیونکہ یہ اندر میں کوئی پرابلم نہیں مبتلا ہے، یہ اپنی پرابلم نہیں حل کر سکتے، کیوں کیسا ممکن ہو کہ اسلام آباد سے اٹھا کر دیے اپنی جلال آباد تک لائی۔
اچھا، سو جلال آباد، وایا جلال آباد جو ہے پہنچایا جاتا ہے آرام سے، اور کوئی درمیان میں چیک پوسٹ نہیں ہے جہاں پہ پوچھ پرتیت ہو؟
میرا ذاتی طور پہ کوئی اس میں اتنا انفارمیشن نہیں ملا ابھی تک، تو جو جب یہ میڈیا میں سنا ہے, آپ نے جلال آباد بھی نہیں گیا, پھر اس کا وسوخ نہیں کیا سکتا آپ نے, لیکن اپنے سیکورٹی پاور کو مجھے پتہ ہے کہ ان کا اس کے پاس کی بات نہیں ہے, یہ اسلام آباد سے کوئی بندہ کو اٹھا کر لے آیا جلال آباد تک.
بات کرتے ہیں بریگیڈیر حامد صحیح صاحب سے. بریگیڈیر صاحب بہت شکریہ آپ کا. کسی گروپ نے ابھی تک اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے اعلانیہ طور پہ, آپ کے خیال میں یہ کس کا اقدام ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر ان پاکستانی طالبان گروپوں پہ جاتی ہے یا ان کی قیادت پہ جنہوں نے افغانستان کے اندر پناہ لے رکھی ہے؟ لیکن ذرا اس سے پہلے سیکیورٹی کے زاویے سے یہ بتائیے گا, یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام آباد سے بندہ اٹھائیں اور پتہ بھی چل جائے, سیکیورٹی ہائی الرٹ ہو, جگہ جگہ پولیس چیک پوائنٹس, چوکیاں, اور ایک خاص کمیونٹی کو تو اس بات سے شکایت ہے کہ غیر ضروری حد تک چوکیاں بنائی گئی ہیں اور جانچ پڑتال کی جاتی ہے. سو بنا جانچ پڑتال کے بندہ دوسرے ملک کیسے پہنچ جاتا ہے؟
آپ کے سوال میں ہی دو تین چیزوں کے جوابات مل جاتے ہیں کہ جو اتنی چوکیوں کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ دیکھیے اتنی چوکیاں بننے کے باوجود بھی ابھی لوپ ہولز ہیں, اور کچھ لوگ اپنے جو جانے پہچانے رستے ہیں, روٹس ہیں, ان کے ذریعے ابھی بھی ان کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ ایک پورس بارڈر ہے, ہر بندے کے ذمے ہے, یہ پورس بارڈر ہے, اس میں اتنی گھاٹیاں, چھپے ہوئے غار, رستے, نالوں کے بیڈ, یہ ہیں جن کے رستے جو لوگ ان رستوں سے واقف ہیں ان کے لیے وہاں سے آنا جانا ناممکن نہیں ہے, تبھی تو یہ گئے نظر. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر وہ انہیں اغوا کر کے نہیں لے جایا گیا تو کیا وہ اپنے قدموں پہ چل کے گئے؟ تو بظاہر تو یہ بات ناممکن لگتی ہے کہ بندہ اسلام آباد میں ہو 26 اکتوبر کو اور پھر وہ پایا جائے ننگرہار میں, اور وہ کیا پیدل چل کے وہاں گیا ہے, گاڑی پہ گیا ہے, کیسے گیا ہے, کس مقصد کے لیے گیا ہے, تو کب بات بنتی نہیں. یقینی طور پر ان کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر دو بار خود کش حملہ بھی ہوا گیا جس سے یہ جام پچ گئے, ٹھیک ہے
جی.
اور ان کا ریکارڈ یہ بھی ہے کہ ان میں دہشت گردوں کے خلاف بھی کافی کاروائیاں کی اور ان کو دھمکیاں ممکیاں ملتی رہی ہیں ماضی.
صحیح.
پریکٹیکل جو دو خود کش حملے ہوئے اس کے بعد تو باقی مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہاں ان کی جان کو خطرہ تو لاحق تھا. اور یہ جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق یہ ان دہشت گرد گروپوں کی جانب سے تھا جن کے خلاف وہ انفارمیشن گین کر کے اور ان کو ٹھکانے لگاتے رہے ہیں.
صحیح.
یہ جو ساری صورتحال ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا گروپ جو افغانستان میں آپریٹ کر رہا تھا.
صحیح.
انہوں نے انہیں یہاں سے اغوا کیا ہے. اب یہ سوال کہ کیسے چلے گیا, وہ اس کا میں نے جزوی جواب تو پہلے دے دیا کہ تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی کچھ رستے کھلے رہتے ہیں جن کا ان لوگوں کو علم ہے, وہ ان کے استعمال میں رہتے ہیں.
صحیح. بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, محسن داوڑ صاحب ممبر نیشنل اسمبلی, اور وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ایک میٹنگ سے اٹھ کے آئے ہیں تو تھوڑے وقت کے لیے. داوڑ صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہم بات کر رہے ہیں طاہر خان داوڑ صاحب, ان کے اغوا اور اس کے بعد ان کی ناش کے وہ بھی ننگرہار سے برآمد ہونے پہ. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے یا آپ کی انفارمیشن اس ریفرنس میں کیا ہے, یہ کیسے وہاں پہ ٹرانسپورٹ ان کو کیا گیا اور اس ٹرانسپورٹیشن میں یہ چیکنگ کے جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ کیوں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے ہیں, اور کون سا گروپ اس میں ممکنہ طور پہ ملوث ہو سکتا ہے؟
دیکھیے جی, اس کو کوئی گروپ نہیں ہے, اور یہ جتنے بھی سوالات آپ اٹھا رہے ہیں ان سوالات کے جواب ہم بھی مانگیں گے پاکستانی ریاست سے.
داور صاحب ایک اور آپ بتائیے گا, آپ پچھلے دنوں واشنگٹن میں بھی تھے, یہی بات ہو رہی تھی کہ جی یہ ملیٹنٹس کی جو آمد و رفت ہے آرام سے ہو جاتی ہے, سو یہ واقعہ کم از کم یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آسانی سے ڈاج کر سکتے ہیں سیکیورٹی کے اداروں سے اور وہ جا سکتے ہیں سرحد کے آر پار, ان کی موومنٹ ہو سکتی ہے یہاں تک کہ اسلام آباد تک ان کی ایکسس ہے, وہ کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں.
اور یہ جب
جی آپ کی آواز داوڑ صاحب تھوڑی سی کٹ رہی ہے, اگر آپ بہتر سگنل میں آپ ہوں تو ہم آپ کو بہتر طور پہ سن سکیں. آپ کا کچھ رابطہ ہوا ہے ان کی ڈیڈ باڈی کی ریکوری کے ریفرنس میں کہ ریڈ کراس, ریڈ کریسنٹ موومنٹ سے کس طرح سے ان کو واپس ان کی ناش کو بھجوایا جا رہا ہے پاکستان یا خیبر پختونخوا کی پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے؟ جی محسن داوڑ صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی لگتا ہے کہ ان کی لائن جو ہے ڈراپ ہوگی, وہ کسی ایسی جگہ پہ تھے جہاں پہ ان کو ہم پراپر سن بھی نہیں پا رہے تھے. جی بریگیڈیئر صاحب
فرمائیے, آپ سوال مجھے پوچھئے نا.
جی جی میں ان کی بات کو آگے اسی طرح سے کنٹینیو کرنا چاہ رہا تھا. میرا سوال ہے کہ جیسے داور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو خود یہ سوال کرتے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں آلریڈی, کہ بہت ساری سیکیورٹی ایجنسیاں سیکیورٹی ادارے ایسے ہیں جن کی جانچ پڑتال سے عام لوگ تنگ ہیں. کرٹیسزم یہ ہے کہ عام لوگ تو اسکین ہو جاتے ہیں لیکن جن لوگوں نے یہ کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں اسکین ہوتے؟
دیکھیے یہ سیکیورٹی لیبس اگر بولے نہیں ہے تو سیکیورٹی لیبس تو ہے, کوئی جو بھی ذمہ دار ہو اور خاص طور پہ جو مینج کر رہے ہیں بارڈر کے اوپر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کی نظروں سے بچ کے اگر کوئی آدمی نکل جاتا ہے تو وہ بالکل ان کے اوپر یہ الزام تو آتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں ناکام رہے ہیں, یا ان کی نظر سے بچ کے کوئی بندہ ابھی بھی نکل کے باہر آ جا سکتا ہے. یہ تو بات طے ہو گئی. اب سوال یہ جو ہم آگے ذکر کر رہے تھے کہ جو داور صاحب کون لوگ ہو سکتے ہیں, تو اس میں ایک تو جو ابھی تک اطلاع سامنے آئی ہے کہ ایک پورا توڑا تھا کاغذ بلغون کی چھاتی پر رکھا ہوا تھا جس پر پشتو میں لکھا ہوا تھا کہ وہ ولایت خان کوئی ہے خراسانی, ولایت خان خراسانی کے ہاتھ کا لکھا ہوا جس میں یہ لکھا تھا کہ مزید بھی جو لوگ ہمارے خلاف ایکشن لے رہے ہیں ان کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا, یا اس سے ملتے جلتے الفاظ.
جی جی.
تو اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ انتقامی کاروائی ہے دہشت گرد گروپ کی جانب سے جن کو ان کے ہاتھوں نقصان پہنچا تھا, یہ ان کی فراہم کردہ اطلاعات کی بنیاد پر جن کے خلاف ایکشن ہوا تھا.
صحیح.
تو اس انتقامی کاروائی کو انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے تاکہ باقی لوگ سہم جائیں, ڈر جائیں. یا
اور غالب امکان یہی ہے کہ کیا یہ وہ پاکستانی گروپ ہو سکتے ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں اور سرحد گار پار آ جا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ایکشن جو لیے وہ پاکستانی گروپ سے. جی ہاں
دیکھو پاکستانی گروپ جب کہیں تو بڑا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. پاکستانی گروپس کا مراد ہماری کون سی ہے؟ تحریک طالبان
پاکستان کے, یا ان کے سپلنٹر گروپس ہیں, یا انہیں کے گروپس ہیں؟ آئی مین کہ براہ راست افغانستان کا کوئی گروپ اس میں نہیں ہو سکتا, یا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ افغانستان میں یہ بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا اور میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ افغانستان میں بہت سارے انڈین اسپانسرڈ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور استعمال ہو رہی ہے سرزمین افغانستان کی. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ پہلے بھی حکومتی لیول پہ اٹھایا جا چکا ہے کہ ہمارے ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں جو شکست کی جاتی ہیں پاکستان کے خلاف. اس کے جواب میں یہ بتایا گیا کہ اتنے حملے تو پاکستان کے اوپر ہو چکے ہیں, ہماری چیک پوسٹوں کے اوپر, بارڈر پوسٹوں کے اوپر, ٹروپس کے اوپر جو بارڈر مینج کر رہے ہیں. تو یہ اس کا امکان کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, وہ اس کا اسٹرانگ امکان ہے کہ انہی میں سے کسی گروپ نے یہ حرکت کی ہو. تو اس لیے یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں, یہ ہم ابھی ایویلویشن اور تجزیہ کی بات کر رہے ہیں. جب کچھ اسپیسیفک انفارمیشن سامنے آئے گی تو پھر حالات زیادہ کھلیں گے.
ہاں لیکن نامی انڈیا ایک تو خیر میں ان کا صرف ورژن دے دوں, ایسی کسی انوالومنٹ سے ان کی ڈینائل آتی رہتی ہے اکثر پروگرامز میں جب ہم بات کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں چونکہ بڑا ٹارگیٹڈ ہے اور ایس پی لیول کے اوپر ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہے, تو اس میں غالب امکان وہ انہیں لوگوں کا ہے جیسے داور صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں, اور آپ نے بھی کہا کہ جن لوگوں کو وہ ٹارگیٹ کرتے رہے ہیں اور دہشت گردی میں یا عسکریت پسندی میں, تو یہ انہی کی طرف سے ممکنہ جواب ہو سکتا ہے. عبداللہ صاحب
اس سے یہ کلو مل سکتا ہے کہ کن لوگوں کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا تھا, کن کے خلاف انفارمیشن
جی,
اس سے گروپ کا تعین کرنا ذرا آسان ہو جائے گا.
عبداللہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے یہ شکایت ہے کہ بڑی فریکوینٹ اور بڑی آزادانہ طور پہ نقل و حرکت ہوتی ہے, یہاں سے ملیٹنٹ وہاں جاتے ہیں حملے کرتے ہیں, وہاں سے ادھر آتے ہیں. سو یہ چیز تو ثابت ہوتی ہے کہ یہ ان کے چینلز کمیونیکیشن کے ابھی بھی انٹیکٹ ہیں. اور دوسرا یہ کہ ممکنہ طور پہ بہت سارے پاکستانی سپلنٹر گروپس جن کی لیڈرشپ مبینہ طور پہ افغانستان کے اندر ہو سکتی ہے, وہ بہت آسانی سے یا آزادی سے آپریٹ کر رہی ہے افغانستان میں بیٹھ کے. اس بارے میں کچھ کہا گیا ہے کابل سے یا باقی جو انتظامیہ ہے وہاں سے؟
یہاں تو یہ تاثر ملتا ہے کہ جو ملیٹنٹ ہے وہ سرحد پار سے آ رہے ہیں, یہاں کا ان کا کوئی پراپر سینٹر نہیں ہے, جو اس لیے مجھے اس میں علم نہیں ہے, ہمارا سیکورٹی فورسز اتنا کمزور ہے کہ اپنے گرینزن کو بھی نہیں بچا سکتی. کیسا ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام آباد جائے اور یہاں سے ایک بندہ کو اٹھائے اور کندھوں پر جلال آباد تک لائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا میں عام کم سالوں سے سن رہے ہیں کہ مسنگ پرسن کا ایشو ہے پاکستان کی اندر میں, اور تو اپنا انٹرنل مسائل بہت ہے جو مجھے اس میں کوئی علم نہیں ہے کہ یہاں کا کوئی بندہ اتر جائے.
صحیح, ایسے آپ ٹھیک. لیکن افغانستان کی حکومت, افغانستان کی ریاست, فوجی سیکیورٹی ادارے, وہ اپنے طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپریشن کرتے ہیں ملٹنٹس کے خلاف جن کا تعلق پاکستان سے ہو؟
یہ تو آپریشن کرتا ہے انسائیڈ یہاں افغانستان کی سرزمین بھی, اس کا تو ابھی تک مجھے کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وہ ہر پار کر کے پاکستان جائے, وہ آپریشن کرے. اس وقت مجھے تو کوئی علم نہیں ہے.
جی بہت شکریہ عبداللہ ورسان صاحب. آپ ہرشاد برگیڈی صاحب اس کو سمپ کیجیے گا. اٹ سیلف ظاہر سیکیورٹی فراہم کرنے والے اداروں کے لوگ اگر ہدف بنے تو ڈیمورلائز ہوں گے, آف کورس باقی لوگوں کے مورائل کے اوپر بھی بڑا فرق پڑتا ہے. سو یہ کتنا شاکنگ ہے باقی پولیس آفیسرس کے لیے جو وہاں پہ اب بھی خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھ کے آپریٹ کرتے ہیں, کام کرتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. سو اگر ریاست تحفظ نہیں دے سکتی اپنے کسی جان فشانی سے کام کرنے والے پولیس آفیسر کو, سیکیورٹی آفیسر کو, سو اس سے باقیوں کے مورال پہ کیا فرق پڑے گا؟
فرق تو اس کا پڑتا ہے, لیکن بعض دفعہ اس کا مثبت پہلو یہ ہوتا ہے کہ پھر ایک منتقمانہ جو ذہن میں جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ پھر زیادہ گرم جوش کے ساتھ ایسے لوگوں کو کلا کما کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں. دونوں پہلو ہیں اس کے. لیکن یہ جو چیز ہے کہ ہاں سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف اگر ایکشن ہو تو اوور آل عوام کی بس سوچ یہی ہوتی ہے کہ یہ ہماری اپنی حفاظت نہیں کر پائے تو ہماری کیا کریں گے. یہ بالکل یہ سوچ تو ایک فطری عمل ہے, لیکن اس کے جب پورے حقائق سامنے آئیں گے پھر پتا چلے گا کہ اس کے تانے بانے کہاں سے ہلائے جا رہے تھے. ان کو ماضی میں بدقسمتی سے جتنی بھی اس طرح کی کو وارداتیں یہ سے ملتی جلتی ہوئی ہیں تو ان کے تانے بانے جا کے یہی پتا چلا کہ افغانستان میں ان کا کمیونیکیشن نیٹ ورک بدستور کام کر رہا ہے اور ان کے لنکیجز ادھر ہیں. اور پاکستان کا یہی احتجاج رہا ہے کہ ہمارے جو مفرور ملزم وہاں موجود ہیں ان کو جو ہمارے حوالے کیا جائے یا ان کے خلاف ایکشن لیا
جائے. جی آخری سوال اس ریفرنس میں کہ جب سے یہ کڈنیپنگ ہوئی, جب سے ان کو اغوا کیا گیا 26 اکتوبر سے, ظاہری طور پہ ظاہر سرفیس کے اوپر تو میڈیا کے ذریعے رپورٹنگ ہوتی ہے, کوئی بڑی ہل جل نظر نہیں آئی ہے. لیکن سیکیورٹی کا اپنا جو ہے طریقہ کار کیا آیا تو ہوتا ہے سیکیورٹی کے اداروں کا, انہوں نے کیسے آپ کے خیال میں اس کو پرسو کیا ہوگا یا کتنی شدت سے پرسو کیا ہوگا؟
ظاہر ہے کہ ایک سینئر پولیس افسر جب غائب ہوتا ہے تو اس کے لیے چھان بین, وہ تو تفتیش اور ممکنہ جو امکانی طور پر جو جو باتیں ہو سکتی ہیں ان کے اوپر غور و خوض کیا جاتا ہے اور اپنے جو سورسز ہیں انفارمیشن والے ان کو ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے. اور ابھی بھی مبینہ طور پر یہ اطلاع ایک سورس کے ذریعے ملی ہے کہ ننگرہار میں ایک باڈی پڑی ہوئی ہے جس کا یہ اس طرح کا لباس ہے اور کسی نے پر مڑا توڑا کاغذ رکھا ہوا ہے. تو یہ کسی سورس نے ہی یہ اطلاع دی ہے جو ابھی تک میرے علم میں بات آئی ہے. تو ظاہر ہے وہ سورسز جو ہیں ان کو الرٹ کیا ہوگا تو ان میں سے شاید ان کو انفارمیشن لینے میں بہت دیر ہو گئی اور وقت وہ اطلاع حاصل نہیں کر سکے, تو اس لیے اس کے نتیجے میں یہ مرحوم کی وفات ہوگی.
بہت شکریہ برگیڈیئر حامد صحیح صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ کا بہت شکریہ. عبداللہی ورسان صاحب آپ کے بھی ممنون ہیں. اس سے کہ پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جائیں, دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں, اسے کوئکلی ان کے کمنٹس لے لیتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر. نذیر خان ہے خیبر ایجنسی سے اور ملک نائب خان کوہاٹ سے. نذیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی نذیر صاحب, نذیر آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ ملک نائب خان کوہاٹ سے. جی نذیر خان آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟
جی آواز آ رہے ہیں؟
جی آ رہی ہے آپ کی. آپ کہیے گا کیا کہنا چاہیں گے.
اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آفیسر ہے پولیس کا, وہ جو ہے نا قانونی کاروائی کرتا ہے اور اچھا ڈیوٹی کرتے ہیں, اور یہاں سے وہ پاکستان سے اٹھتا ہے اور وہاں جا کر کے مر جاتا ہے, کیا یہ کس کی غلطی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا مطلب ہے کہ جو نوٹیفیکیشن کرنا چاہیے کہ یہ جتنا چمن سے لے کر ترخام تک یہ جتنا سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں ان کو جو ہے نا سزاوار کرنا چاہیے, کیونکہ یہ دہشت گرد کیسے نکل گیا اور کیسے ادھر سے آفیسر لے گیا, کیونکہ کل جو ہے نا کوئی بھی آفیسر کام نہیں کرے گا.
جی بہت شکریہ, ہم نے یہی باتیں اور یہی سوالات اٹھائے اپنے پینلسٹ کے سامنے. ملک نائب خان کو ہارٹ سے ہمارے ساتھ ہیں. جی نائب خان,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں جیسے سب عرض کر رہا ہوں کہ یہ چلو کسی نے کیا ہوگا کیا کیا ہوگا, مگر ہمارے وزیر داخلہ نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کیوں کیا, میں یہ عرض کر رہا ہوں.
جی اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہی سوال اٹھا رہے ہیں اس لیے انہوں نے تبصرے سے انکار کیا. انعام اللہ لکی مروہ سے آخری کال اس سیگمنٹ کی, عدنان لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں, ان کی لائن ڈراپ ہوگی. انعام اللہ کیا کہنا چاہیں گے؟
سر جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں شاکنگ واقعات تو ہمیں یقیناً دکھ ہوتا ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں, لیکن جب اس کے پیچھے ہماری ریاست یا ریاستی اداروں یعنی پاک فوج ایس آئی ایم آئی وغیرہ پر جب انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں تو اس سے ہمیں اور بھی دکھ ہو جاتا ہے کہ ایک طرف وہ نقصان دوسری طرف یہ نقصان. بڑی مہربانی,
بہت شکریہ آپ کا. انعام اللہ لکی مروت سے آپ نے میں کال کیا. سامعین اگلے سیگمنٹ پہ ہم جائیں گے, ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن اس سے پہلے چند سیکنڈ کی ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام. پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے, ایک انسانی پہلو ہے پاکستان کے اندر, وہ بھی خاص طور پہ بچے کی پیدائش کے موقع پہ جو ملازمت پیشہ خواتین ہیں ان کے لیے چھٹی کا بل پیش کیا گیا ہے. وہ آلریڈی میٹرنٹی لیو تو پاکستان کے اندر موجود ہے, لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ باپ کے لیے بھی کم از کم 3 ماہ کی چھٹی وہ بھی اپروو کی جائے, کیونکہ خواتین کو خاص طور پہ اگر وہ سیپریٹ یونٹ میں رہتے ہیں سیپریٹ یونٹ کے طور پہ تو پھر ان کو مشکل ہوتی ہے, کیونکہ خاص ٹائم چاہیے ہوتا ہے پوری ریکوری کے لیے, بچے کی کیئر کے لیے, اور پھر اس میں وہ نظر انداز ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے, ان کی خاتون کی جانب سے یہ بل سینٹ کے اندر پیش کیا گیا. زیادہ تر ماہرین کی یہ توقع ہے کہ یہ بل آسانی سے منظور ہو جائے گا, کیونکہ بہت ہی ایک ضروری بل ہے اس ریفرنس میں کہ جس کے اندر انسانی پہلو بھی ہیں اور پوری کیئر ہے بچے کی, اس کی والدہ کی اور پوری فیملی کی. سینیٹر قرۃ العین مری کی جانب سے یہ بل پیش کیا گیا, جس میں کہا گیا ہے کہ سچا اور بچہ کی دیکھ بھال شوہر کی بالکل ذمہ داریوں کا حصہ ہے, اور اگر وہ اپنی ملازمت سے بے فکر ہو کر خاندان کا خیال رکھیں گے تو دونوں کے درمیان نہ صرف باہمی تعلق بہتر ہوگا بلکہ اس سے گھرانہ بطور انسٹیٹیوشن جو ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے. فرزانہ باری سماجی رہنما ہیں, وہ بھی کہتی ہیں کہ اس سے بچے کی پرورش اور ماں باپ دونوں کی یہ مشترکہ ذمہ داری ہے, سو ریلیشن شپ اس سے بہتر ہوتے ہیں. تجویز اس میں یہ کیا گیا کہ کم از کم 6 ماہ خاتون کے لیے ہو اور 3 ماہ کی چھٹی جو ہے وہ شوہر کے لیے ہو, اور اس میں بھی مزید ایک ماہ کے اضافے کی گنجائش اس میں رکھی جائے. سینٹ سے اگر یہ منظور ہوتا ہے پھر یہ ممکنہ طور پہ یہ وفاقی علاقوں کے اندر وفاقی اداروں کے اندر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, اور پھر اس یہ پابند نہیں کرتا باقی صوبوں کو کہ وہ بھی اس کے اوپر عمل درآمد کریں, لیکن اگر ایک روایت وہاں پہ پڑتی ہے تو پھر یہ ہو جائے گا, صوبے بھی اس کو ممکنہ طور پہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. لیکن سوال اس میں یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہوتا ہے, جہاں پہلے ہی بہت زیادہ شکوے شکایتیں ہیں کہ سرکاری ملازمین اس تندہی سے کام نہیں کرتے ہیں, اگر ان کے لیے اس طرح کی بھی چھٹیاں ہوں تو کیا اس کو کہیں بار کرنا بھی ضروری ہے؟ بار کرنا اس ریفرنس میں کہ یہ جو سہولت ہے اسے استفادہ 2 بار کیا جا سکتا ہے یا اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا, سو کیا ایسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ انالیسز ہم لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں انیس ہارون صاحبہ, فارمر چیئرپرسن نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن, وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ان کی رائے لیتے ہیں. انیس صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, کیا تجویز آپ کریں گی اس مجوزہ بل کے اوپر؟ اچھی پیش رفت ہے ہیومن اینگل پہ جب ہم اس کو دیکھیں اور سوچیں؟
میرا خیال ہے کہ بہت خوشائند بات ہے کہ اب ہم پیٹرنٹی لیو کی بات کر رہے ہیں. میں اپنا تجربہ بتا سکتی ہوں کہ آلموسٹ 40 سال پہلے جب میں نے میٹرنیٹی لیو مانگی تھی تو مجھ سے کہا گیا تھا کہ آپ کو وتھ پے نہیں وداؤٹ پے ملے گی. تو میں نے کہا کہ کیوں, یہ تو میرا رائٹ ہے کہ 3 مہینے کی مجھے ملے. اس کے لیے مجھے تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی پریسیڈنس نہیں ہے. تو میں نے کہا اگر نہیں ہے تو بنائیں. تو اس کے لیے مجھے بہت زیادہ جھگڑا کرنا پڑا تھا اور تب جا کے یہ چھٹی جو ہے وہ منظور ہوئی تھی. تو آج اگر ہم پیٹرنیٹی لیو کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے اور ویمنس موومنٹ کی طرف سے بھی یہ بات اس کو سپورٹ ہے اور یہ اٹھائی گئی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ اگر ایک خاتون کو آپ 3 مہینے کی 6 مہینے کی نہیں 3 مہینے کی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 مہینے کی پیٹرنیٹی لیو بھی ہو. پھر جس طرح دنیا کے دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے, اگر ہمیں یہ خطرہ ہے کہ بہت زیادہ زیر بار ہو جائے گی حکومت, تو دیکھیں پھر وہاں کیا ہوتا ہے کہ باقی لیو جو ہے وہ ہاف پے کے ساتھ ہوتی ہے اور پھر اگر اس کے بعد بھی لے تو پھر وہ ود آؤٹ پے ہوگی. مطلب آپ اس کے اوپر ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک بار اگر آپ پیٹرنیٹی لیو کا کانسیپٹ اس پیٹریارکل سوسائٹی میں ایکسپٹ کر لیں تو پھر اس کا کوئی بھی وائر میڈیا نکالا جا سکتا ہے کہ حکومت کبھی اتنی زیر بار نہ ہو اور جو ایک سہولت ملنی چاہیے بچوں کو اور ماں باپ کو وہ انہیں حاصل ہو.
اور اس میں لیکن یہ کے ساتھ ساتھ جاب پروٹیکشن بھی ہو, کیونکہ یہ بہت سارے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر خواتین شکایت کرتی ہیں کہ اگر وہ میٹرنیٹی لیو پہ جاتی ہیں تو ان کی جاب سیکیور نہیں ہوتی, خاص طور پہ پھر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. ویسے امریکہ میں بھی وہ جو میٹرنیٹی لیو ہے, ایون پیٹرنیٹی لیو ہے, وہ اگر آپ کے اپنا لیو کا جو بیلنس ہے اس کے اندر موجود ہے تو یہاں پہ وہ گرانٹ کی جاتی ہے. جو ہیں فلاحی ریاستیں ہیں, کینیڈا ہو گیا, یو کے ہو گیا, ان ریاستوں کے اندر تو یہ کافی سہولتیں ہیں خواتین کو بھی اور پیٹرنیٹی لیو کا بھی.
جی
بالکل. سو جاب پروٹیکشن بھی اس میں یہ بل ایشور کرتا ہے, سو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ کوئی اس کو فائر نہ کر سکے. لیکن خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا اطلاق پھر کیسے ہوگا؟
دیکھیں جو قانون منظور ہوتا ہے, جیسے یہاں پہ ہراسمنٹ ایکٹ جو منظور ہوا تھا 2010 میں, ایک ہراسمنٹ, تو وہ اس کا اطلاق جو ہے وہ سارے پرائیویٹ اداروں پہ, سینٹرل گورنمنٹ اداروں پہ بھی کیا گیا. اس کا جو میکنزم ہے اس کو فالو کرنا سب کے لیے ضروری طرح کیا گیا. تو جب آپ اس بل کو لائیں گے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ سرکاری اداروں کے لیے لائیں, آپ اس کو سیمی گورنمنٹ اور نجی ادارے جو ہیں آپ کو سب کے لیے لا سکتے ہیں. اس میں میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ جو جہاں تک کہ بچوں کی تعداد کا مسئلہ ہے, اگر اس کو یہ دیکھا جائے کہ اگر اس کو ہم لمٹ کریں 3 بچوں تک, کیونکہ ہمارے یہاں ابھی تک یہ جو فیملی پلاننگ ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, تو شاید اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. تو اس سے جو ہے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ایک انسینٹیو رہے گا پیرنٹس کو کہ ہم زیادہ بچے نہیں پیدا کریں, دوسرے یہ کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو سہولت بھی ہوگی اور ان کی جو ہے اچھی پرورش بھی ہو سکے.
لیکن اس کو کہیں یہ ضرور کرنا چاہیے آپ کے خیال میں بریکٹ کہ یہ سہولت 2 پیدائشوں کے اوپر ہے یا 3 کے اوپر ہے, کیونکہ تاکہ جو باقی فیملی پلاننگ کا جو کانسیپٹ ہے پاپولیشن کنٹرول کا ہے وہ بھی اسے مجرور نہ ہو.
میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کو لنک کیا جا سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بلز آتے ہیں نا ہمارے یہاں, تو اس پہ ایک اوپن ڈسکشن, ڈیبیٹ, رائے عام معلوم کرنے کی کوشش بھی کی جاتی, بلکہ یہ ہوتا ہے, میں نے خود اسمبلی میں یہ پروسیس دیکھا ہے کہ بس بل آیا اور اگر وہ گورنمنٹ کی طرف سے آیا تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ والے کہہ دیں گے ہاں ان کی میجورٹی ہے وہ جائے گا. جو ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس بارے میں آپ پہ لایا ہے. تو یہ روایت بھی پڑھنی چاہیے کہ اس کے اوپر ڈبیٹس ہو, ڈسکشن ہو, اس کو اوپن کیا جائے, سول سوسائٹی کا بھی اس میں انپوٹ آئے اور اس میں اس کے اوپر بات چیت ہو اور پھر کہیں آ کے کوئی کنسنسس بنے. تو بہت جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لانے کے لیے, کیونکہ لا جو ہے وہ ذرا مشکل سے بنتے ہیں اور ایک بار یہ پروسیس ہو جائے تو ٹھیک سے ہو. تو ڈبیٹ اور ڈسکشن اور کنسلٹیشن کے بعد اس پروسیس کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے.
جی فرزانہ باری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ممتاز ایکٹیوسٹ ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں اور جینڈر ایکویلٹی کے اوپر بات کرتی رہتی ہیں. فرزانہ باری صاحب, ہمارے اسلام آباد آفس نے بھی آپ کے ساتھ اس ایشو کے اوپر گفتگو کی. ہم جاننا چاہیں گے, ہم اسی مجوزہ بل کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ اس میں پیٹرنٹی لیو پاکستان میں شاید یہ نیا کانسیپٹ ہو, لیکن اسکینڈینیوین ملک ہو یا باقی جو فلاحی ریاستیں ہیں ان کے اندر تو یہ بہت کامن ہے. بڑی لمبی لمبی چھٹی ملتی ہے نہ صرف زچا کو بلکہ جو فادر یا باپ بننے جا رہے ہیں ان کو بھی. سو کیا امکانات ہیں اس بل کی منظوری کے اور کیا یہ فرق ڈال سکتا ہے موجودہ جو ٹریڈیشن چل رہی ہے اس کے اندر؟ جی باری صاحب, فرزانہ صاحب آپ مجھے سن سکتی ہیں؟
ہیلو.
جی فرزانہ باری صاحب آپ مجھے سن سکتی ہیں؟
بھائی میں فرزانہ نہیں بات کر رہا, میرا تو کوئی اور نام ہے.
یہ دوسری لائن غالباً جی کالر کی لائن تھرو ہوگی. فرزانہ باری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ لگتا ہے کہ لائن ڈراپ ہوگی. بہت شکریہ آپ کا انیس ہارون صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ نہیں. فرزانہ صاحبہ سے رابطہ نہیں ہو سکا. اور اس سے پہلے کہ ہم اگلے سیگمنٹ پہ جائیں, ایک آدھ کال لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کے اوپر. جی کون صاحب کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟ جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم, کون صاحب بات کریں؟ لائن لگتا ہے کہ یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے. ہیلو, کون سا بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟
آپشنز.
ایک بریک لیتے ہیں سامعین, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں, اسد حسن پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام. پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے دو بین انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کے اوپر. ایک تو یہ کہ جمال خشوگی ممتاز صحافی تھے, سعودی عربیہ سے ان کا بنیادی تعلق لیکن امریکہ میں مقیم تھے, اور آپ جانتے ہیں کہ ان کا ترکی میں استنبول میں سعودی کونسلیٹ کے اندر جب وہاں پہ موجود تھے اپنے ویزا رینیول کے لیے یا باقی کچھ دستاویزات کے لیے, تو پھر وہاں پہ بقول سعودی عرب کے حکام کے ناخوشگوار واقعے کے بعد جو ہاتھا پائی ہوئی اس میں ان کی ہلاکت ہو گئی. لیکن سب سے بڑا سوالیہ نشان اب بھی یہ ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ دریافت نہیں ہو سکی ہے, وہ سامنے نہیں لائی گئی ہے تاکہ اس کا ڈی این اے ہو. دعوے یہ ہیں کہ ان کو بہت صفاکانہ انداز میں ان کا وہاں پہ قتل کیا گیا. سعودی عربیہ خاص طور پہ اس کے اوپر اس کو اس تنقید کا سامنا ہے. سعودی عربیہ کی لیڈرشپ کا بھی نام نہ آیا, وہ اپنے آپ کو اس سے قطع تعلق کرتے ہیں ایسے کسی واقعے سے. کئی ایک افراد کو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا. لیکن ترکی جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا وہ بدستور تنقید کر رہے ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے ایک بار پھر ریاض پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے گزشتہ ماہ سعودی جرنلسٹ جمال خشوگی ان کی ہلاکت کے ریفرنس میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے کہ یہ سارے جو ایویڈنسز ہیں یہ سامنے آنے چاہیے ہیں اور اس کی انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہونی چاہیے. یہاں پہ سبھا نیوز پیپر ہے ترکی کا جو تھوڑا پرو گورنمنٹ ہے, اس نے بھی ایکس رے امیج جو ہے وہ ریفلیکٹ کیا تھا جس میں وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ جو سعودی ٹیم ہے اس کے سوٹ کیس کے اندر مبینہ طور پہ ایسے ٹولز ہیں جو ایسے ہتھیار ایسے آلات ہیں جو جمال خشوگی کی ہلاکت کا سبب بنے یا جن سے ان کو ہلاک کیا گیا ہے. ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کہ انیشیلی ابتدائی طور پہ تو بہت دباؤ تھا سعودی حکومت کے اوپر, سعودی خلافت کے اوپر, لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کچھ سائلنس یا خاموشی آتی جا رہی ہے. جمال خشوگی کا قتل کیا اب مکمل تحقیقات اس کی ہو سکیں گی؟ کیا ان کی ناش یا ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ریکور ہو سکے گی. سعودی ترکی کی جو کوششیں ہیں یا ترکی کی جو تنقید ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ اس کے باہمی اختلافات کا سبب ہے یا واقعتاً وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر جرم ان کی سرزمین پہ ہوا ہے سو وہ کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس میں اسامہ جاوید صاحب, یو اے ای بیسڈ سینئر صحافی ہیں, انٹرنیشنل ایک ادارے کے ساتھ ان کی وابستگی ہے اور اس کیس کو انہوں نے بہت قریب سے فالو کیا ہے. علی عمران صاحب ہمیں جوائن کریں گے, واشنگٹن بیسڈ جرنلسٹ ہیں اور اپنے میگزین میں اپنے آن لائن جریدے میں بہت تفصیل سے اس کے اوپر لکھتے رہے ہیں. اسامہ جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. کیا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نئی پیش رفت اس کیس کے اندر انویسٹیگیشن سے متعلق ہو یا جمال خشوگی ان کی باڈی کی ریکوری سے متعلق ہو؟ اور یہ پھر کہ جو رجب طیب اردوان کی طرف سے بار بار اس کو ظاہر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے, اسٹرائک کیا جا رہا ہے, یہ پروڈکٹیو ہو سکتا ہے کسی ریفرنس میں؟
جی دیکھیے, بہت سارے بین الاقوامی میڈیا یہ سوال بار بار اٹھاتا رہا ہے کہ یہ آخر یہ لیکس کیوں بھیجے جا رہے ہیں. اس کو ایک ہی دفعہ اگر یہ ریکارڈنگ ہے تو اس ریکارڈنگ کو منظر عام پر لایا جائے, اگر ٹولز کی ثوابت موجود ہیں تو انہیں منظر عام پر لایا جائے. ترکی کا اس پہ نقطۂ نظر یہ ہے کہ یہ اس وقت ان جتنے ثبوت اس کے پاس ہیں ان کو گائے بگائے ریلیز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس موضوع کو اس وقت تک زندہ رکھا جائے جب تک کہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا. اگر آپ شروع سے اس کیس کو دیکھیں تو ترکی نے ہلکے ہلکے تھوڑی تھوڑی سی لیکس جو ہیں وہ اپنے میڈیا پہ آہستہ آہستہ لایا اور بین الاقوامی میڈیا پہ وہ ان کی تباست سے آئے. تو ترکی کی کوشش یہ ہے کہ اس کا ایک منطقی انجام ہونا چاہیے. بہت سارے مبصرین کی رائے یہ ہے کہ اس کا منطقی انجام یہ ہوگا کہ شہزادہ جو محمد بن سلمان ہیں ان کے بارے میں ترکی کا ایک نقطہ نظر ہے. ترکی میں صدر رجب طیب اردوغان نے یہ کہا ہے کہ جو اس وقت سعودی ولی اختیاریت محمد بن سلمان کا نام لیے بغیر کہ ان کے والد کا اس بات میں کوئی تعلق نہیں, لیکن آپ اگر کل کے بھی لیکس اٹھا کے دیکھیں تو ان کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا یہ رخ کہ جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے باس کو یہ اطلاع دے دو کہ جو ہے وہ یہ کام ہو گیا ہے. تو اس سے ایک یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ یقیناً ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا منطقی انجام جو کہ سعودی فرما روا کے خاندان سے جا کے ملتا ہے اس کی طرف جایا جائے اور اس سے اس کو جوڑا جائے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس سے سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات پہ بہت بڑی زک پہنچی ہے, کیونکہ جب آپ سینئر لوگوں سے بات کریں ترکی میں تو ان کا کہنا یہی ہے کہ کیا سعودی عرب واشنگٹن میں ایسا کر سکتا تھا, کیا سعودی عرب جرمنی میں یا سعودی عرب جو ہے وہ لندن میں اس طرح کی حرکت کر سکتا تھا کہ اپنے ایک شہری کو اپنی کونسلیٹ بلا کے قتل کر دیا جائے. تو ترکی کا ایک طرح سے یہاں پہ ترکی کی عزت بھی داؤ پہ ہے کہ ترکی کو یہ بتانا ہے اور یہ جتانا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پہ ایسا کوئی اور کام آئندہ کبھی نہیں ہونے دے.
ایک اور ذرا ضمناً اس میں سوال ہے, محمد بن سلمان جو اپنا ایک تشخص یا تاثر بظاہر یہ قائم کر رہے تھے کہ سعودی عرب کے اندر ٹرانزیشن ہو رہی ہے, وہ ماڈرن دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو ریزونیٹ کر سکتا ہے, خواتین کے لیے بڑے لینڈ مارک ڈیسیژن ہوئے, نہ صرف یہ کہ اسٹیڈیم میں میچ دیکھ سکتی ہیں, فلم میں کام کر سکتی ہیں, سینماز میں اور جو وہاں پہ یعنی جینڈر کی کسی تخصیص سے ہٹ کے ان کی گیدرنگز, ڈرائیونگ لائسنس, سو بے شمار انیشیٹو لیے گئے, یہ واقعہ کتنا ڈیمیج کرے گا اس تاثر کو بھلے ان میں ان کی ملوث وہ ہوں یا نہ ہوں؟
اس بات کو ذرا غور سے دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو یہ تبدیلی اور یہ ریفارمسٹ جو امیج بنایا گیا جس پہ کئی ملین ڈالر خرچ کیے گئے لندن میں بھی, امریکہ میں بھی اور اس طرح کے بہت سارے بین الاقوامی دارالخلافہ میں, یہ محمد بن سلمان کا ایک امیج بلڈنگ ایکسرسائز تھی. ان میں بہت سارے ریفارمز جو ہیں جو آپ کو سعودی بادشاہ عبداللہ سے لے کے اب تک جو ہے وہ بہت سارے آپ کو جو ہے ثبوت مل جاتے ہیں کہ یہ جو ریفارمز کی بات ہے, اکنامک ریفارمز اور جو ریفارم ایجنڈا ہے اس میں مل جاتی ہیں چیزیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب بات ہوئی عورتوں کی آزادی کی, عورتوں کو ڈرائیو کرنے کی آزادی دینے کی, تو محمد بن سلمان نے وہی کیا جو عمومی طور پر سعودی سرما روا کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو صادر کر دیا اور عورتوں کو اجازت تو ملی ہے, لیکن وہ تمام عورتیں جو ان حقوق کے لیے لڑتی رہیں وہ اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں اور ان کے بارے میں ابھی بھی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہیں وہ جتنی انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ آواز بلند کر رہے ہیں. تو یقیناً ایک یہ امیج بلڈنگ ایکسرسائز تھی اور اس ایک واقعے سے اس پورے معاملے کی کلئی کھل گئی کہ یہ تمام جو چیز کی جا رہی تھی یہ صرف ایک امیج بلڈنگ ایکسرسائز ہی تھی, اس سے صرف ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ کوئی بہت ہی انوکھا سا ایک نیا شہزادہ ہے جو کہ دنیا کے ہر کام کو مختلف کرے گا, سعودی عرب کو جو ہے وہ نئی صدی سے ہم آہنگ کر دے گا. لیکن آپ اگر یہ ان کی جو ہسٹری دیکھیں محمد بن سلمان کی, تو ہسٹری یہی رہی ہے کہ جب وہ آئے تو انہوں نے یمن کی جنگ شروع کر دی جس پہ سعودی عرب شدید بین الاقوامی عتاب کا شکار ہے. سعودی فرما ربا نے جو انٹرنل ریفارمز کرنے کی کوشش کی, داخلی طور پہ جتنی چیزیں تبدیل کرنے کی کوشش کی, چاہے وہ اس میں بین الاقوامی جتنے فارن ورکرز تھے ان کو نکالنے کی بات ہو, سعودیائزیشن کی بات ہو, تو ابھی تک کسی قسم کی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے. ان تمام لوگوں کو جو سعودی پرومیننٹ بزنس مین تھے ان کو پابند تلافی کر کے ان سے پیسے نکال لینا جو ہے اس کا کسی انویسٹر کانفیڈنس پہ کوئی اچھا اثر نہیں پڑا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے خلاف جا رہی تھی, اور یہ تابوت کی آخری کیل غالباً یہ ثابت ہوا کہ یہ جو معاملہ ہے جس کی کڑیاں ترکی کے مطابق سعودی ولی عہد سے جا کے ملتی ہیں, تو یہ غالباً جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا بین الاقوامی طور پہ اس امیج کو برقرار رکھنا ہے. ہاں, یہاں پہ ہمیں یہ تخصیص کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی سعودی شاہی خاندان کی سپورٹ موجود ہے, محمد بن سلمان کے چاہنے والے فالو کرنے والے موجود ہیں. ہاں, بین الاقوامی طور پہ جو امیج بلڈنگ کی جا رہی تھی اس کو یقیناً بڑا شدید نقصان پہنچا.
علی عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں, واشنگٹن بیس سینئر جرنلسٹ ہیں, انالسٹ ہیں. علی عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا, ہم ایک بار پھر یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ ترکی کے بیانات اس میں آتے ہیں لیکن باقی دنیا میں بظاہر سائلنس ہے. کیا سعودی عرب تیل کی پیداوار میں تھوڑے بہت اضافے کے بعد اس معاملے کو ڈیل کرنے میں کامیاب ہو چکا؟ کیا یہ تاثر لیا جا سکتا ہے؟
شکریہ اسد. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم دیکھیں ترکی کے جو صدر اردوغان کی طرف سے جو مسلسل بیانات بھی آ رہے ہیں اور اخباروں میں لیکس بھی آ رہی ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تین طرفہ یہ ایک وہاں پہ ایک اسٹریٹجک جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ اس خطے میں اس کا ایک مظہر بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایران, سعودی عرب اور ترکی ایسے ممالک ہیں جو کہ مڈل ایسٹ میں چاہتے ہیں کہ ان کو لیڈر تسلیم کیا جائے. اب ہمیں معلوم ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے سعودی عرب کی طرف اپنا جھکاؤ زیادہ کیا ہوا ہے, اور دوسری طرف ایران کے خلاف پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. تو تیسری طرف یہ کہ ترکی کو اگر دیکھا جائے تو ترکی کے اوپر ترکی کے صدر کو بہت ساری تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اب الیکشن کے بعد وہ اپنے آپ کو ایسا پوزیشن کر رہے ہیں کہ ترکی کو ایک ایسا کنٹری پریزنٹ کیا جائے جو کہ ڈیموکریٹک ہے, جو کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کا چیمپئن ہے, ہیومن رائٹس کا خیال رکھتا ہے, حالانکہ وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ بھی قدغن آئی. تو میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ اس کا پہلو نظر آ رہا ہے. دوسرا, آپ نے پوچھا کہ آئل کے حوالے سے, وہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کو کہ دنیا کو اب کنٹینڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ ایران کے خلاف جب پابندیاں لگ گئی ہیں تو اس کے بعد یعنی کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کی پروڈکشن میں اضافہ کر سکتا ہے اور کرے گا میرے خیال میں, تو اس کی حیثیت بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت, کیونکہ اگر یہ ہمیں صرف اس ایک ایپیسوڈ کو نہیں دیکھنا پڑے گا, ہمیں اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھنا پڑے گا, کیونکہ ایران اور سعودی عرب جو ہیں ان کی عالمی سطح پہ ڈیموکریسی کے حوالے سے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ سٹینڈنگ نہیں ہے. ترکی کو بھی بہت نقصان ہوا, لیکن ترکی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر تو روس بھی اس کی طرف جا رہا ہے, ایران بھی اس کے پاس ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہے, سعودی عرب بھی رکھنا چاہ رہا ہے, اور اس ایک ایپیسوڈ کو جو رجب اور اردوغان نے ایسا یوز کیا کہ واشنگٹن کے بھی قریب آ گئے, کیونکہ ان کے بھی آپس میں تعلقات.
چلو واشنگٹن کی ذرا بات کر لیتے ہیں. علی عمران, آپ واشنگٹن میں بھی ہیں, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سطح کے اوپر اس معاملے کا نوٹس ہوا, انہوں نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹس بھی دیے, اس وقت واشنگٹن کو کتنا کنسرن ہے جمال خشوگی مرڈر کیس سے؟
دیکھیں جی, یہ کیونکہ یہ ایشو جب ایسے وقت میں ابھرا جبکہ امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن بالکل کچھ ہی ہفتے کے بعد ہونا تھے, اس وقت تو صدر ٹرمپ نے یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایک ڈپلومیٹک سٹینڈ لیا. ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ یہ بگیسٹ کور اپ ہے, دوسری طرف انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ امریکہ جو ہے جو اربوں ڈالر کی جو اسلحہ بھیجتا ہے سعودی عرب کو وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جب کیونکہ الیکشن کے شور میں یہ معاملہ ایک دب گیا تھا, تو اب یہ معاملہ زندہ تو ہے انٹرنیشنل سطح پہ, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو موجودہ ٹرمپ انتظامیہ ہے اس کے کوئی تعلقات میں کوئی خرابی آئے گی؟
جی اسامہ صاحب آپ ہمیں بتائیے گا, خشوگی قتل کیس میں اگر اس کے اوپر نظر ڈالیں ٹائمنگ کے اوپر, ایک تو یہ کہ ایسے وقت میں جیسے عمران کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر مڈ ٹرم الیکشن سے تو آٹومیٹکلی کچھ ہی دن بعد فوکس مڈ ٹرم پہ آ گیا, پھر ایران کے اوپر سینکشنز کا اطلاق ہونا تھا, وہ بھی اپلائی ہو چکی 5 نومبر سے, سو دنیا کے سامنے ایک اور بڑا گلوبل ایشو آ گیا, پھر ظاہر ہے ایران کے اوپر جب سینکشن ہے تو پھر آئل پروڈکشن بھی متاثر ہوگی, آئل پروڈکشن ہوگی تو پھر سعودی عرب کی طرف نظریں اٹھیں گی, یہ چیزیں آپس میں کچھ لنک کرتی ہیں لنک بناتی ہیں, اور کیا اسی وجہ سے ہمیں تھوڑی بہت خاموشی نظر آتی ہے اس معاملے کے اوپر؟
دیکھیے بین الاقوامی سطح پہ بہت سارے معاملات جو ہوتے ہیں ان کی کڑیاں ایک دوسرے سے یقیناً ملتی ہیں, میں عمران کی بات سے یہاں پہ اتفاق نہیں کروں گا کہ سعودی عرب کی طرف جو امریکہ کا جھکاؤ ہے اس کی تیل جو ہے وہ شاید براہ راست وجہ نہ بنا, کیونکہ امریکہ نے آپ کو یاد ہوگا صدر ٹرمپ نے جب سعودی عرب سے کہا کہ تیل کی پیداوار بڑھائی جائے کیونکہ وہ 1.7 ملین بیرل جو ایران کا کم ہوگا اس کی سعودی عرب سے ان کو توقع تھی, تو سعودی عرب اور روس دونوں نے منع کیا کہ ہم اپنی تیل کی پروڈکشن کو بڑھائیں گے نہیں, تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ ترکی سعودی عرب کے جو ہے وہ اپنے بھی کچھ انٹرنل ایشوز ہیں, کیونکہ سعودی عرب کی معیشت کا براہ راست تمام تعلق جو ہے وہ تیل کی پروڈکشن سے اور اس کی آئل پرائسز سے ہے, تیل کی پروڈکشن بڑھے گی تو آئل پرائسز نہیں چاہیں گے جو کہ سعودی عرب اس وقت نہیں چاہتا, تو سعودی عرب کے یہ تمام معاملات جو چل رہے ہیں ان کے امریکہ میں ایک بڑا تسلسل چل رہا ہے, یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ خشوگی کا معاملہ کوئی انہونی ہوئی ہو, خشوگی کے معاملے سے پہلے یمن کے معاملے پر امریکہ میں داخلی طور پر بڑا شدید پریشر ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پہ ڈیموکریٹس کی طرف سے, اور کچھ ریپبلکن سینیٹرز اور لیڈران بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو اس معاملے میں سعودی عرب کو کارٹ بلانک نہیں دینا چاہیے, بالکل کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے, اور کہیں نہ کہیں پہ سعودی عرب کا جو یہ معاملہ ہے یمن میں جو چل رہا ہے جس میں ایک بڑا شدید انسانی بحران پیدا ہوا ہے, آج کی آپ اگر چیزیں اٹھا کے دیکھیں تو میں نے بیان دیکھا لنزی گریہم کا, آج میں نے باب کارکر کا بیان دیکھا کہ جو ریپبلکن چیئرمین ہے فورن ریلیشنز کمیٹی کے, کہ جن کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کو جو ہے وہ ہمیں یقیناً کسی نہ کسی طریقے سے اس بات پہ سزا دینی پڑے گی, نہ صرف صحافی کے قتل کا معاملہ بلکہ یمن میں ہونے والے انسانی قتل و غارت کا بھی معاملہ ہے, تو یقیناً ایک بڑے اگر آپ تھوڑا سا ٹیک اسٹیپ بیک اور آپ بڑے پس منظر میں دیکھتے ہیں تو سعودی عرب کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ چل رہے ہیں اور جو اس واقعے سے پہلے سے چل رہے تھے, یہاں پہ بہت سارے جو سیاسی مبصرین جو ترکی میں موجود ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس معاملے سے سعودی عرب اور ترکی کے جو باہمی تعلقات ہیں وہ تو شاید متاثر ہوئے ہیں لیکن امریکہ اور ترکی کے جو تعلقات ہیں شاید اس وجہ سے بہتر ہو جائے, جس میں جو ہے وہ ترکی میں اب ایک افینسو ہے جو شام میں چل رہا ہے, شام کے شمال میں جو ہے وہ کرد باغیوں کے خلاف چل رہا ہے, اس میں بھی کچھ ترکی کو کنسیشنز ملنے کی توقع ہیں, ترکی کو جو ہے جو عبداللہ گولان کے معاملے پر امریکہ سے کچھ کنسیشنز کی توقع ہیں, کہ اس معاملے میں شاید کچھ مبصرین کی رائے یہ ہے کہ امریکہ اور ترکی کے تعلقات قریب ہیں, جو آپ کا جو سوال تھا کہ کیا ان کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں, تو یقیناً دنیا کے جو بڑے بڑے بہت سارے معاملات ہیں ان سب کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں, اور آخر میں وہ سب جا کے جو ہے اس کو لب لباب یہ رہ جاتا ہے کہ تیل کی عالمی منڈی کی جو پرائسز ہیں اس پہ آ کے جو ہے سب کی سوئی اٹکتی ہے اور سب محتاط ہو جاتے ہیں کہ کس سے کیا کہا جائے.
علی عمران صاحب اس کو سم اپ کیجیے گا جو سوال ہم نے پہلے اسامہ صاحب سے کیا تھا آپ سے بھی, کہ ایک طرف تو $1 ملین اسامہ جاوید کے بقول خرچ کیا گیا کہ محمد بن سلمان کا تشخص بہتر کیا جائے ویمن فریڈم کے ریفرنس میں, اور وہ ہوا بھی, انٹرنیشنل میڈیا کے اندر آرٹیکلز لکھے گئے کہ شاید سعودی عرب میں بڑی ٹرانزیشن ہو رہی ہے, بڑی تبدیلی آ رہی ہے, ڈیموکریٹک ٹرانزیشنز ہیں, سو یہ جمال خاشوگی کیس جو ہے اس کو کس حد تک ریورس اس نے کیا ہے؟
دیکھیں یہاں پہ جو آپ نے بات کی دو باتیں ہیں, یہاں پہ جہاں تک ان کا ایک امیج بنانے کا ایک بڑا اوفینسو, انہوں نے ایک میڈیا چام, وہ امریکہ بھی آئے تھے, سی بی ایس نے یہاں پہ بہت بڑا ایک انٹرویو بھی کیا ان کا اور بڑا چلا بھی وہ, لیکن جہاں تک وہاں پہ جو سعودی عرب میں حالات ہیں جو گراؤنڈ پہ اس میں کوئی خاص تبدیلی جو ہے وہ اب تک ہمیں نظر نہیں آئی بجائے اس دو چار جو چھوٹے اسٹیپس ہیں, لیکن اب اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا دھچکا میرے خیال میں لگا ہے, کیونکہ ابھی جو ایک انویسٹمنٹ کی کانفرنس ہوئی تھی, کیونکہ سعودی عرب کی جو اکانومی ہے وہ اس کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ڈیزرٹ میں وہ بنانا چاہ رہے تھے کہ جہاں پہ پوری دنیا کے انویسٹرز آئیں اور یہاں پہ آ کے وہ شو کریں کہ بھائی سعودی عرب میں بہت بڑی پراسپیکٹس ہیں بزنس کے. تو اس کو آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری کمپنیز نے پول آؤٹ کر لیا تھا, تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو اس کو نقصان پہنچا ہے. لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ جو سعودی عرب ہے, یہاں پہ ایک رپورٹ آئی تھی ابھی یہ جو تیل کی بات کی گئی کہ انہوں نے سعودی عرب کے حکمرانوں نے شاید اس بات کی انشورنس کروائی ہے کہ وہ گریجولی اس کو آؤٹ پٹ کو انکریز کریں گے. تو اب کیونکہ تیل کے ساتھ یہ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے معاملہ, اور واشنگٹن میں جو ابھی اسٹیٹمنٹس کا حوالہ دیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹمنٹس تو بڑی آتی رہتی ہیں لیکن ایکچولی جو کیپیٹل ہل پہ اس کے یعنی اس ایشو پہ کوئی سعودی عرب کو کریٹیسائز کرنا یا اس پہ کوئی سینکشنز لگانا, اس کا یہ بہت ہی ایک مشکل پروسیس ہوگا. دونوں پارٹیز کا جو ریکارڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک وہ کوئی کسی قسم کی سینکشنز یا کیپیٹل ہل پہ یا کانگریشنل ہیئرنگز یا کچھ ایسا کریں, تو میں نہیں سمجھتا. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ یمن کی جنگ کے اوپر بھی بہت بڑا پریشر ہے امریکہ پہ, اور اس کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. سعودی عرب کے اوپر تو ہے ہی, لیکن ان دونوں فیکٹرز کے باوجود تیل کی جو ایک ریالٹی ہے اور جو اس کی سپلائیز کو برقرار رکھنا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑا ڈائنامک ہوگا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کو بالکل اپ سیٹ نہیں کرنا چاہے گا.
بہت شکریہ علی عمران, ہمارے ساتھ ہی اگلے سیگمنٹ میں آپ کے کوئی کمنٹس ہم لیتے ہیں. اسامہ جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ آپ موجود رہے. سامعین, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام. بات ہم کریں گے ایک بار پھر تھوڑا کیلیفورنیا فائر کے اوپر, کیمپ فائر کے اوپر. کیلیفورنیا ریاست کی تاریخ کی یہ ہلاکت خیز ترین آگ بن چکی ہے جو جنگلات میں یا جنگلوں کے اندر لگی, اور اس کے بعد پھر جنگلوں کے ساتھ قریب قریب جو آبادیاں تھیں اس کو اس نے ہدف بنایا. خاص طور پہ پیراڈائز نامی جو علاقہ ہے وہ بری طرح متاثر ہوا, 7,000 گھر وہاں پہ تباہ ہوئے, 27,000 وہاں پہ ٹوٹل افراد وہاں پہ رہتے تھے, اور بڑا سخت نقصان ہوا ہے. اور اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم 200 سے زیادہ افراد ایسے ہیں جو جن کی تلاش جاری ہے, وہ نامعلوم ہیں اور لاپتہ ہیں. سو یہ خدشات ہیں ان کی صحت اور ان کی زندگی سے متعلق. کافی ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر, علی عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمیں کل بھی ہم نے گفتگو تھی ڈاکٹر شکیل صغیر صاحب سے جو کہ انوائرمنٹلسٹ ہیں اور ان ایشوز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. انفارچونیٹلی آج بھی وقت اتنا نہیں بچا کہ ہم ان کا تفصیلی ورژن لے سکیں. ڈاکٹر شکیل صغیر صاحب, کل جو کچھ آپ اس میں ہمیں مزید ایڈ نہیں کر سکے, خواہ وہ انوائرمنٹ کے اعتبار سے تھا, خواہ وہ پاپولیشن اور یہ جو ٹاؤن پلاننگ کے ریفرنس میں تھا, کیا کرنے کی ضرورت ہے اتنے بڑے المیوں کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی ڈاکٹر صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ڈاکٹر شکیل صغیر صاحب آپ میرے ساتھ ہیں. علی عمران آپ اس کو ریسپونڈ کیجیے گا.
دیکھیں جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی جو اتنی زیادہ یہ آگ وہاں پہ وائلڈ فائر جو لگی ہوئی ہے, اس کا میں آپ کو توجہ آپ کی کرانا چاہوں گا کہ اسی سال ایک یونین آف کنسرن سائنٹسٹ ہے جنہوں نے ایک رپورٹ ایشو کی تھی. اس میں
آپ مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے.
جی 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 عمران
جی, تو اس میں گلوبل وارمنگ کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے, اس کو کہا گیا ہے کہ جی گلوبل وارمنگ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, کیونکہ جو وائلڈ فائر یہ جو کیلیفورنیا کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ جو گزشتہ دہائیوں میں اور گزشتہ کچھ سالوں میں خاص طور پہ جو ہمیں ماحولیاتی جو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں وہ لنکڈ ہیں اس کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں آپ نے ٹاؤن پلاننگ کا بھی ذکر کیا, آپ نے اس کی سیفٹی میئرز کا بھی ذکر کیا, تو پھر یہ ساری باتوں کو یہ جو خاص طور پہ فیکٹر ہے اس کو سامنے رکھنا ہوگا کہ جو فیوچر ان کو پلاننگ کرنی ہوگی
وہ اس کے مطابق ہو. آخری دو منٹ ہمارے پاس ہے, ڈاکٹر صاحب آپ اپنی رائے دیجیے گا. کل بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا انوائرمنٹل ریزنز ہیں, آپ نے بھی اس کی بات کی جو موسمیاتی تغیر ہے, لیکن ایک رپورٹ میڈیا میں چھپی تھی جس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ بتایا گیا تھا کہ شاید جو وہ اوزون کا جو گیپ ہے وہ نیچرل طریقے سے کچھ کم ہو رہا ہے, اور اس دفعہ جو ارلی ونٹر ہے یا ٹائم کے اوپر ونٹر ہے اس کو بھی ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ بہتری آ جائے. سو اس پس منظر میں بتائیے گا.
دیکھیں جو اوزون کا آپ نے ذکر کیا وہ تو ایک فلکچویشن اس میں نارمل ہوتی ہے, لیکن ہم نے اوزون کی جو لیئر ہے اوزون کی ہم نے بے تحاشا اس کو ڈیمیج کیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے, اس کی ایکسلریشن ہو گئی ہے اس میں. ایک چیز جو میں کل بھی ٹرائی کر رہا تھا کور کرنے کی وہ یہ تھی کہ کلائمیٹ چینج از دا میجر ریزن کہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس سے زیادہ ہم دیکھیں گے انلیس کہ ہم کوئی ڈراسٹک میجرز نہ لیں. مثلاً یہ کہ فوسل فیول جو ہے اس کی ریڈکشن, اس کی یوز کی ریڈکشن کریں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں, الٹرنیٹیو اور رینیویبل انرجی کا استعمال جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور ریزن, کوئی اور وے نہیں ہے اس سے آؤٹ. ہمیں ڈراسٹک ریزن لینا ہے. آپ چائنا کو دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ ان کا جو مینڈیٹ ہے کہ 2025 میں وہ تمام پیٹرول.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, مجھے معافی چاہتا ہوں, بالکل پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. پروڈیوسر جسور امام,
ٹھیک ہے,
اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اوکے,
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کی تھی, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والا گروپ ایمنیسٹی انٹرنیشنل میانمار کے لیڈر آنگ سان سوچی سے اعلیٰ ترین اعزاز واپس لے رہا ہے, کیونکہ سوچی اپنے ملک کی روہنگیا مسلمان آبادی کے خلاف روا رکھی جانے والی صفاکانہ کاروائیوں کو روکنے یا ان کے خلاف آواز بلند کرنے میں ناکام رہی ہیں. اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل.
ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے سن 2009 میں طویل عرصے تک سیاسی قیدی رہنے والی سابق جمہوریت نواز لیڈر آنگ سان سوچی کو اپنے سب سے بڑے اعزاز ایمبیسیڈر آف کانشینس یعنی ضمیر کے سفیر سے نوازا تھا. ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے ایشیا پیسیفک ایڈوکیسی مینیجر فرانسسکو بین کاسمے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی تنظیم کو سوچی سے سخت مایوسی ہوئی ہے, کیونکہ وہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں اور دیگر اقلیتی گروپوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں پر آواز بلند کرنے میں ناکام رہی ہیں. بین کاسمے کا کہنا تھا, ہم نے انہیں سن 2009 میں ایوارڈ سے نوازا تھا, اور اس وجہ سے کیونکہ ہمیں توقع تھی کہ بطور ضمیر کے سفیر کے وہ اپنا اخلاقی اختیار استعمال کرتی رہیں گی اور دنیا بھر میں اور خصوصی طور پر میانمار میں ہونے والی ناانصافیوں پر آواز بلند کرتی رہیں گی. سن 1979 سے لے کے سن 2009 تک میانمار میں فوجی قیادت میں بننے والی حکومت نے بارہا آنگ سان سوچی کو گھر پر نظر بند رکھا. اس دوران مغربی حکومتوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپوں بشمول ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ان کے رہائی کا مطالبہ جاری رکھا. تاہم سن 2016 میں ملکی سویلین لیڈر بننے کے بعد آنگ سان سوچی اور ان کی انتظامیہ نے ملکی فوج کی جانب سے ریاست راخائن میں اقلیتی روہنگیا پر روا رکھے جانے والی ظالمانہ کاروائیوں کو نہ تو روکنے کی کوشش کی اور نہ ہی ان کی مذمت کی. اگست سن 2017 میں میانمار کی فوج نے روہنگیا عسکریت پسندوں کی جانب سے درجنوں پولیس افسران کو ہلاک کرنے پر روہنگیا دیہاتوں پر اسکاچڈ ارتھ نامی آپریشن شروع کیا. اس تشدد سے بھاگ کر 700,000 سے زیادہ روہنگیا افراد نے بنگلہ دیش میں پناہ لی. اقوام متحدہ نے ان کاروائیوں کو نصاب کی کتاب میں لکھے جانے والی نسل کشی قرار دیا ہے. اس بارے میں بین کاسمے کا کہنا ہے,
It's also, as we've seen with her own civilian government, they've been creating hostility.
جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی اپنی سویلین حکومت روہنگیا کے خلاف ظالمانہ کاروائیاں کر رہی ہے, انہیں دہشت گرد قرار دے رہی ہے, ان پر خود اپنے گھر جلانے کے الزامات عائد کر رہی ہے اور جنسی زیادتیوں کا جھوٹا ڈرامہ رچانے کا ذمہ دار قرار دے رہی ہے. سویلین حکومت جس پر ان کا براہ راست اختیار ہے, سرکاری میڈیا کی جانب سے اشتعال انگیز اور انسانیت سوز خبریں اور مضمون شائع کرنے میں اس کی ساتھی ہے. ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ماضی میں امبیسیڈر آف کانشینس نامی ایوارڈ سے جنوبی افریقہ کے نیلسن منڈیلا، پاکستان کی ملالہ یوسف زئی اور چین کے منحرف آئی وائی وائی کو نوازا تھا۔ ادھر منگل کے روز سنگاپور میں ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کا کہنا تھا کہ میانمار کی لیڈر آنگ سان سوچی ملک کی فوج کی جانب سے روہنگیا مسلمانوں پر جو مبینہ زیادتیاں کر رہی ہے وہ ناقابل دفاع کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج دراصل ان لوگوں پر اس قدر جبر اور زیادتیاں کر رہی ہے کہ وہ بالکل ہلاک کرنے جیسا ہے، وسیع پیمانے پر ہلاک کرنے جیسا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔